السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان اور چین کے سہ فریقی اجلاس میں سلامتی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق. چین کی اس عمل میں شمولیت اہم ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
نئی دہلی میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات. عام آدمی پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب. تفصیلات کچھ دیر کے بعد.
اور مزید اہم خبروں میں، مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں منگل کے روز حکومت نواز فوجوں کو اطلاعات کے مطابق کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور وسطی صومالیہ میں جھڑپوں کے دوران 12 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف بننے والا بین الاقوامی اتحاد شدت پسند تنظیم کا زور توڑنے اور اسے تباہ کرنے کے اہداف کی جانب کامیابی سے پیش قدمی کر رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کابل میں افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور پیر کو منعقد ہوا. تینوں ملکوں کے وفود نے تفصیل سے علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا پہلا دور کابل میں ہوا، جس میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مربوط کوششیں اور تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے مذاکرات میں چین کی شمولیت کو ایک اہم قدم قرار دیا.
پاکستان اور چائنا دونوں کی خواہش ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو اور تینوں ملک اس پہ کام کر رہے ہیں.
کابل میں پیر کو ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے کی، جبکہ چین کی طرف سے نائب وزیر خارجہ لیو جیان چاؤ اور نائب افغان وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی شریک تھے. فریقین نے اسٹریٹجک مذاکرات کے ذریعے عملی تعاون کا پروگرام شروع کرنے، سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا. ایک ایسے وقت جب افغانستان سے 13 سال بعد غیر ملکی افواج کی وطن واپسی گزشتہ برس مکمل ہو چکی ہے اور اب صرف یہاں ایک محدود تعداد میں امریکی اور نیٹو فوجی مقامی فورسز کی تربیت و معاونت کے لیے موجود ہیں، چین کی اس ملک میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مبصرین خاصا اہم قرار دیتے ہیں. سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ چین پہلے افغانستان میں صرف اقتصادی طور پر متحرک تھا، لیکن اب وہ سیاسی طور پر بھی یہاں دلچسپی لے رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.
اگر افغانستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ چین پر ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہمی چونکہ مفادات کی وجہ سے چین نے افغانستان میں دلچسپی لی ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے ایک بڑا کردار افغانستان میں ادا کرے. اس کا یہ خیال ہے کہ چین بھی اگر ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اور خاص طور سے جس طریقے سے اس نے وہاں انویسٹمنٹس کی ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اس لیے کہ پاکستان جو ہے آپ کو علم ہے کہ چین کے ساتھ کام کرنے میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے.
گو کہ اس بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات تو منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن حالیہ مہینوں میں یہ اطلاعات سامنے آ چکی ہیں کہ افغان طالبان کا ایک وفد بیجنگ میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کر چکا ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ طالبان کی طرف سے افغان حکومت سے امن مذاکرات پر آمادگی کی صورت میں چین اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ جی 12 فروری کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے حکومت پنجاب کی ان کوششوں کو سراہا ہے کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ملزموں پر لگائے گئے الزامات کی چھان بین کریں. اس سلسلے میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے.
سن 2010 سے اب تک صوبہ پنجاب کی عدالتوں میں توہین مذہب کے 262 مقدمات زیر التوا ہیں. حقوق انسانی کمیشن پاکستان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ان میں سے چیدہ چیدہ مقدمات کا جلد فیصلہ کروانے کی کوشش کے حوالے سے جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے وہ ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم کمیشن اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ اس قانون میں حکومت کو ترمیم کرنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی اس خبر پر تبصرہ کر رہی تھیں، جس کے مطابق حکومت پنجاب کی قائم کردہ ایک کمیٹی نے توہین مذہب کے 262 مقدمات میں سے 50 ایسے مقدمات منتخب کر لیے ہیں جن کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ جن افراد پر مقدمات ہیں ان کو شکایت کنندگان نے دشمنی نکالنے کی خاطر ان مقدمات میں پھنسایا ہے۔ پنجاب حکومت کے کسی ترجمہ تک رسائی ممکن نہ ہو سکی، تاہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن کا کہنا تھا کہ حکومت کہہ تو دیتی ہے مگر اس کی طرف سے اس حوالے سے سنجیدگی کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔
اس کو سنجیدگی سے کریں اور اس کو فالو کریں، جیسا کہ شمع اور سجاد کا جو کیس ہے قصور کا، تو اس میں گورنمنٹ بنی تو کمپلیننٹ مگر اس کیس کو کہا گیا کہ کچھ فالو اپ نہیں سامنے آ رہا ہے۔ مطلب دو اس میں ایشوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لا میں ریفارم کی ضرورت ہے اور یہ ہے کہ سب کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے اور رائٹ ٹو اپوائنٹ یور اون لائر۔ تو ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے اگر یہ آ رہی ہے فیسلٹی تو ایک ہے بہتری ڈیفینیٹلی، مگر اس سے آگے جانا چاہیے کہ جو بھی ڈیفینڈ کرنے اٹھ رہا ہے کسی غیر سنی ایکیوز کو وہ سیکیور فیل کرے، کیونکہ سب کو ایک یہ بنیادی حق ہے رائٹ ٹو بی ڈیفینڈیڈ۔
زہرا یوسف نے کہا کہ حکومت کو توہین مذہب کے مقدمات میں صفائی کے وکلاء کی حفاظت کے بھی خصوصی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس ضمن میں انہوں نے گزشتہ برس حقوق انسانی کے وکیل راشد رحمان کے ملتان میں ہونے والے قتل کا حوالہ دیا، جن کو توہین مذہب کے ایک ملزم کی محض وکالت کرنے پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ توہین مذہب کے مقدمات جلد نمٹانے کے ضمن میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق حکومت پنجاب نے راشد رحمان کے قتل کے بعد ہی ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی قائم کی تھی جو منتخب کیے گئے 50 مقدمات کا جلد فیصلہ کروانے کے ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی ملک میں موجود مختلف تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے اس ضمن میں مشاورت بھی کرے گی تاکہ کسی قسم کے منفی رد عمل سے بچا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس میں توہین مذہب کے ایسے مقدمات شامل کیے گئے ہیں جن میں بعض میں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ شکایت کنندگان نے اپنی دشمنی نکالنے کی غرض سے مقدمات قائم کروائے ہیں اور بعض ملزموں کی ذہنی صحت مشکوک معلوم ہوتی ہے۔ جن کی صحت مشکوک معلوم ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق ان کا باقاعدہ طبی معائنہ کروایا جائے گا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر چودھری محمد سرور عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ چودھری محمد سرور نے گزشتہ ماہ کے اواخری میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے گورنر کے عہدے سے استعفی دیا تھا۔ انہوں نے تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان منگل کو اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد کی گئی تقریب میں کیا، جہاں عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر سینئر رہنما بھی شریک تھے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں مشاورت کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور ان کے بقول پاکستان کو درپیش بہت سے مسائل پر ان کے اور عمران خان کے نظریات میں ہم آہنگی ہے۔
پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بڑی وجہ جو ہے وہ پور گورننس، کرپشن، انکمپیٹنس اور انجسٹس ہے، اور یہی پرنسپل جو ہیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ہیں۔
اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جماعت کو ایک ادارے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اور ان کے بقول چودھری محمد سرور اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تو اب ہمیں اس پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے، اب اس کو کیپچر کرنا، یہ اتنا بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے، اس کو اب ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، اور اب کیونکہ ہم اپنی نئی کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو سرور صاحب آپ اس ٹائم پہ آئے ہیں جب آپ مدد کریں گے ہماری اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ میں چاہتا ہوں کہ سیکرٹری جنرل کے ساتھ آپ مل کے پارٹی کی آرگنائزیشن میں آپ پورا زور لگائیں۔
پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے مستعفی ہوتے وقت چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ان کے وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کسی طرح کے اختلافات نہیں ہیں، وہ تقریباً 18 ماہ تک صوبہ پنجاب کے گورنر رہے۔ معروف سیاسی و کاروباری شخصیت محمد سرور برطانیہ میں رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور بطور گورنر پنجاب حلف اٹھانے سے قبل انہوں نے اپنی برطانوی شہریت ترک کر دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کو دارالحکومت دہلی میں ہونے والے مقامی انتخابات میں نو عمر پارٹی عام آدمی پارٹی کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا ہے، جو کرپشن کے خلاف مضبوط موقف کے لیے معروف ہے۔ اگرچہ یہ مقامی انتخابات تھے، لیکن یہ پہلا انتخاب تھا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو گزشتہ برس کی بہت بڑی انتخابی کامیابی کے بعد بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
دلی کے بلدیاتی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے 90% نشستیں حاصل کر لی ہیں اور وزیر اعظم مودی نے شکست تسلیم کر کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کجریوال کی حمایت کریں گے۔ 2 سالہ پرانی عام آدمی پارٹی اس نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی کہ وہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑے گی اور شفاف گورنرز کے ساتھ ساتھ سستی بجلی اور پانی مہیا کرے گی۔ نئی دہلی میں قبل از وقت انتخابات اس لیے منعقد کیے گئے کیونکہ گزشتہ برس کے انتخاب میں کسی کو واضح کامیابی نہیں ملی۔ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں ملی تھیں۔ عام آدمی پارٹی کی اس بار بہت بڑی کامیابی کو وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے دھچکا تصور کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ برس کے قومی انتخابات میں شاندار کامیابی کے بعد سیاسی طور پر ناقابل تسخیر نظر آ رہے تھے۔ سیاسی مبصرین نے اسے بی جے پی کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا ہے۔ نئی دہلی میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی بی جے پی سے خود کو الگ رکھنے کا نتیجہ ہو سکتی ہے، جس نے ترقی، روزگار اور بہتر حالات کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ تبدیلیاں ممکن نہیں تھیں۔ ستیش مشرا کا کہنا ہے کہ ووٹرز تبدیلی کے لیے بے صبری سے آرزو مند ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
مودی ہیڈ میڈ ہیوج پرومسز، ناؤ ہی شوڈ ہیو نون بیفور میکنگ ہیوج پرومسز ویدر ہی وڈ بی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر مودی نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اب انہیں ایسے وعدے کرنے سے قبل یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اسے نبھا سکیں گے یا نہیں۔ لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں، یہی زمینی حقیقت ہے۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ تھے تجزیہ کار ستیش مشرا کے الفاظ۔ یہ کامیابی عام آدمی پارٹی کے لیے ایک ڈرامائی واپسی تھی۔ اروند کجریوال پارٹی کے لیڈر ہیں اور انسداد بدعنوانی کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ انہوں نے بھارتی سیاست کو شفاف بنانے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس دہلی میں 49 دنوں کی حکمرانی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ پارٹی کو بعد میں قومی انتخابات میں شکست ہوئی اور بہت سے مبصرین نے انہیں ناتجربہ کار کہہ کر مسترد کر دیا۔ اب مسٹر کجریوال دوسری مدت کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے واپس آنے کے لیے پر اعتماد ہیں۔ اب کی بار انہیں دہلی اسمبلی میں اکثریت سے کامیابی ملی ہے۔ جیسی ہی انتخابی نتائج نے ناقدین کو غلط ثابت کیا، پارٹی کے حامیوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ پارٹی کے سربراہ کجریوال نے اسے لوگوں کی اور سچ کی جیت قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
دلی کی 2 کروڑ جنتا کے ساتھ مل کے ہم دلی کو ایسا شہر بنا سکتے ہیں جس کے اوپر غریب اور امیر دونوں گرو کریں گے۔
یہ تھے پارٹی کے سربراہ اروند کجریوال کے الفاظ۔ یہ انتخابات محض بی جے پی کے لیے ہی دھچکا ثابت نہیں ہوئے، بلکہ یہ کانگریس کے لیے بھی بری خبر ہے، جس نے 15 برس تک دلی پر حکومت کی۔ کانگریس جماعت ان انتخابات میں ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کے سیاسی بحران کے حل کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور گروہوں کے مابین اقوام متحدہ کے تعاون سے ہونے والے مذاکرات پیر کو دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن حزب اختلاف کی 2 جماعتوں، اسلام پسند قبائلیوں کی نمائندہ جماعت اصلاح اور عرب قوم پرست ناصرسٹ نے مذاکرات کا بوائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے دارالحکومت پر قابض حوثی باغیوں کے اجلاس میں شریک نمائندوں پر مخالفین کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سنا کے ایک ہوٹل میں ہونے والے مذاکرات کا مقصد حوثی باغیوں کے قبضے کے رد عمل میں صدر ہادی منصور اور ان کی کابینہ کے مستعفی ہونے سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو دور کرنا ہے۔ شیعہ باغی گزشتہ سال ستمبر سے دارالحکومت کے اہم مقامات پر قابض ہیں اور حکومت میں زیادہ اختیارات کا مطالبہ کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے باغیوں نے پارلیمان کو تحلیل کرنے کے بعد حکومت کا انتظام بھی سنبھال لیا تھا، جس کے خلاف یمن کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے. یمن کے بیشتر سیاسی جماعتیں باغیوں کی پیش قدمی کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن حوثی باغیوں کی ہٹ دھرمی اور اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضد کے باعث عبوری سیاسی انتظام پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں نے گزشتہ ہفتے بھی مذاکرات کیے تھے، جو جمعرات کو تعطل کا شکار ہونے کے بعد ختم ہو گئے تھے. ملائیشیا کی عدالت عظمیٰ نے حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے خلاف اخلاقی بیرہ روی کی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے 7 برس قبل دائر کیے گئے اس کیس کی حتمی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے رون کاربن نے بینکاک سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ 5 برس جیل کی سزا پانے والے انور ابراہیم کے خلاف عدالت کا یہ فیصلہ سیاسی محرکات لیے ہوئے ہے. تفصیل سعدیہ اسد کی زبانی.
Petang utama jam ini mahkamah putuskan Anwar Ibrahim bersalah.
ملائیشیا میں منگل کے روز یہ خبر تمام ذرائع ابلاغ میں چھائی رہی کہ حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کے خلاف اخلاقی بے راہ روی کے سبب لگائے گئے الزامات پر عدالت نے اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد ان کی آزادی کی تمام راہیں مسدود ہو گئی ہیں. وفاقی عدالت کے جج عارفین زکات، جنہوں نے تقریباً 2 گھنٹے میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا، کہا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ انور ابراہیم سن 2008 میں اپنے ایک نائب کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث رہے ہیں. سن 2012 میں ایک اعلی عدالت نے ثبوتوں کی صحت پر سوالات اٹھاتے ہوئے انور ابراہیم کو ان الزامات سے بری قرار دیا تھا. منگل کے روز وفاقی عدالت نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس فیصلے کے برخلاف ان 67 سالہ سیاستدان کو جیل بھیج دیا ہے. اس وقت جذباتی منظر سامنے آیا جب انور ابراہیم 5 برس قید کی سزا کے فیصلے کے بعد اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے. بہت سے لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں. عدالت کے باہر انور ابراہیم کے تقریباً 2000 کے قریب حامی موجود تھے اور حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے. انسانی حقوق اور حزب اختلاف کے گروپوں نے اس سزا پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا محرک سیاسی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد ملائیشیا کی سیاست میں ان کے کردار کو ختم کرنا ہے. انور ابراہیم پاکتان رکیات جماعت میں اہم سیاسی حیثیت کے حامل شخص تھے، جو گورنمنٹ برزم نیشنل یا امنوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھے. گزشتہ انتخابات میں حزب اختلاف جماعتوں نے اکثریت حاصل کی تھی، تاہم وہ امنوں کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں. ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر فیل رابرٹسن نے، جو عدالت میں موجود تھے، اس فیصلے کو شرمناک، ظالمانہ اور ملائیشیا میں انسانی حقوق پر لگنے والا ایک داغ قرار دیا ہے.
It's an extremely grim day for human rights and democracy in Malaysia. It is basically the triumph of
ملائیشیا میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے یہ دن انتہائی تلخ ہے. بنیادی طور پر یہ سیاسی محرک کے حامل استغاثہ کی اس شخص کو سزا دلوانے کے سلسلے میں کامیابی ہے جسے وہ شکست دینا چاہتے تھے. یہ بنیادی طور پر زیادتی ہے جس کے خلاف عالمی برادری کو اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. یہ وہ خبر ہے جس پر ملائیشیا میں عوام کی اکثریت اور دنیا بھر میں لوگ ششدر رہ جائیں گے. یہ حزب اختلاف کے رہنما کو 5 برس کے لیے ان کے خاندان اور دوستوں سے دور رکھنا ہے. یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر فیل رابرٹسن کے. انور ابراہیم کی ٹیم نے ثبوتوں اور گواہوں پر کافی جرا کی اور انہیں سیاسی محرک اور ان کے خلاف سازش قرار دیا، تاہم جج عارفین نے سیاسی محرک کو ایک الزام قرار دیا. انور ابراہیم کے خلاف یہ کیس ان کے ایک نائب سیف البخاری ازلان نے دائر کیا، جن کا کہنا ہے کہ سن 2008 میں انور ابراہیم نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی. حالیہ سزا اور الزامات کا انور ابراہیم کو 4 عشروں کے سیاسی دور میں دوسری بار سامنا کرنا پڑا ہے. سن 1990 کے عشرے میں وہ سابق رہنما مہاتیر محمد کے نائب وزیر اعظم تھے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انور ابراہیم کو موجودہ رہنماؤں کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا. سن 1998 میں ایشیا کے اقتصادی بحران میں انور ابراہیم پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام عائد کیا گیا تھا اور انہیں مہاتیر نے عہدے سے برطرف کر دیا تھا، جس کے بعد ان کے حامیوں نے سڑکوں پر مظاہرے کیے. تاہم ان پر الزامات ثابت ہونے کے بعد انہیں 6 برس سزا ہوئی، جو سن 2004 میں ان کی درخواست کے بعد ختم کر دی گئی تھی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں منگل کے روز حکومت نواز فوجوں کو اطلاعات کے مطابق کامیابی حاصل ہوئی ہے. کیف کے پیراملٹری گروپ کے حمایتی رضاکار آزوف بٹالیون نے فیس بک پر پیغام دیا کہ انہوں نے سرحدی قصبے نووازوس کے کئی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. لڑائی والے علاقے دونیتسک سے 50 کلومیٹر دور کراماتورسک سے رہائشی علاقے میں بھاری گولہ باری کی خبریں ملی ہیں. کیف کے فوجی ترجمان نے منگل کے صبح بتایا کہ ملک کے مشرقی حصے میں لڑائی میں کم از کم 7 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. یوکرینی فوجوں کو لڑائی میں کامیابی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں اجلاس کر رہے ہیں، جس میں کوشش ہوگی کہ 10 ماہ سے جاری اس لڑائی کو ختم کر کے کوئی امن معاہدہ کیا جائے، جس میں 5,400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. پیر کے روز صدر باراک اوباما نے کہا کہ وہ ان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کیف کو مہلک ہتھیار فراہم کیے جائیں کہ نہیں، تاکہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑائی کا دفاع کر سکے. مسٹر اوباما جرمن چانسلر اینگلا مرخل کے ہمراہ واشنگٹن میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سفارتکاری اور تعزیرات کا نفاذ ان کا ترجیحی طریقہ کار ہے، تاکہ مشرقی یوکرین میں روس نواز بغاوت کو ختم کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیف کو ہتھیاروں کی فراہمی کے امکانات کا جائزہ لیں. جرمن چانسلر نے بھی کہا کہ مسئلے کا حل فوجی نہیں، سفارتی ہے. وسطی صومالیہ میں عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز کم از کم 12 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے اور 30 زخمی ہو گئے جب ایک اعتدال پسند اسلامی گروپ کی صومالی حکومتی فوجوں سے جھڑپیں ہوئیں. دارالحکومت موگادیشو سے 40 کلومیٹر شمال میں گوری ایل قصبے کے حکومتی اڈوں پر اہل سنت والجماعت کے جنگجوؤں نے حملہ کر دیا، جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں. ایک عینی شاہد نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بتایا ہے کہ حکومتی فوجوں کو قصبے سے پیچھے دھکیل دیا گیا. وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر نے مقامی لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہا کہ یہ قصبہ اہل سنت والجماعت کے مکمل قبضے میں ہے. اس گروپ نے پہلے الشباب جنگجوؤں کے خلاف جنگ میں حکومت کی مدد کی تھی. منگل کے روز یہ جھڑپیں قومی اور مقامی حکومتوں میں گروپ کی نمائندگی پر اختلافات کے باعث ہوئی ہیں. تائیوان میں استغاثہ نے گزشتہ سال کئی ہفتوں تک تائیوان کی پارلیمان کی عمارت پر قبضہ کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنماؤں پر الزامات عائد کیے ہیں. سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ منگل کو 118 طلبہ رہنماؤں پر سرکاری امور میں رکاوٹ اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے. سرکاری میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ جن پر الزامات عائد کیے گئے ان میں طالب علم رہنما لین فی فین اور چن وی ٹونگ اور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اور محقق کیو چنگ بھی شامل ہیں. گزشتہ سال مارچ میں طلباء نے مقننہ کی عمارت پر دھاوا بول کر وہاں 23 دنوں تک دھرنا دے رکھا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ حکومت چین کے ساتھ ہونے والے ایک تجارتی معاہدے کو منسوخ کرے. خبریں ختم ہوئیں.
سونے سے پہلے کون سی ایسی خوراک لینی چاہیے جو ہیلپ فل ہو، جس سے نیند آ سکے؟
اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جو جن کو سلیپ کا مسئلہ ہے، نیند کا مسئلہ ہے، وہ جو اپنا شام کا جو کھانا ہے وہ تقریباً 6:30-7 بجے لے لیں، جلدی لے لیں. اور وہ کھانا جو ہے وہ تیل سے کم ہونا چاہیے، تیل اور گوشت کا استعمال اس میں کم ہونا چاہیے. اور وہ بے شک سادہ کھانا اور روٹی، سالن، وٹ ایور، جو بھی وہ پسند کرتے ہیں وہ کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تیل کم ہونا چاہیے، ہیوی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مطلب چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو سمپل کھانا کھائیں، فروٹ کھا لیں، سلاد کھا لیں، سالن روٹی کھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہت لیٹ نہیں کھانا، بہت زیادہ نہیں کھانا، بس اتنا کھا لیں جتنا کہ پیٹ ان کا بس بھر جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ دودھ کا گلاس پی لیں تو اس سے بھی کچھ حد تک نیند میں ہیلپ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک اچھا ہے. اس سے زیادہ کوئی ایسے زیادہ چھیڑ چھاڑ اور مفید مشورہ میں نہیں دے سکتا.
جی، اور ڈاکٹر صاحب، جو سونے کا کمرہ ہے اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو میٹر کرتا ہوگا
کہ وہ کمرہ جو ہے وہ صرف سکون اور آرام سے اس کو کی طرح ہونا چاہیے. اس میں صرف بیڈ ہو، اس میں ریلیکس ہونے کا سپوز میوزک سسٹم ہے، یہاں تک ہو، ٹی وی اس میں نہیں ہونا چاہیے، ٹیلی فون سسٹم اس میں نہیں ہونا چاہیے، کمپیوٹر اس میں نہیں ہونا چاہیے،
ٹھیک، یعنی جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بیڈ روم میں،
اور اس میں شور سے وہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، یعنی شور اس کمرے میں زیادہ نہیں آنا چاہیے.
یہ کیا مختلف بیماریوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یا پھر نیند نہ آنے کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں؟
زیادہ جو چانسز ہیں وہ اس کے ہیں کہ آپ کو آلریڈی کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے ایک علامت کے طور پہ نیند آپ کو سامنے آ رہی ہے, اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بذات خود نیند ڈسٹرب ہونے سے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہر دنوں تک آن اٹس اون اگر ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ڈے ٹائم میں اس کی فوکس نہیں جاتی, کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا, اس سے غلط ڈیسیزنز ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس پہ کھانا پینا بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی جنرل صحت کم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ کیسز میں نے آپ کو کہا کہ بالکل ہی سلیپ ڈپرائیو ہو جائے تو وہ ہیلوسینیشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پہلا کیس ہوتا ہے کہ نیند از پارٹ آف سم ادر پرابلم, بگر پرابلم, ایک بیماری کی علامت میں سے ایک ہے.
بے حد شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب آپ کا.
نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان 90 برس قبل دلی میں پیدا ہوئے. ان گزرے برسوں پر نظر ڈالیں تو جو بات سب سے نمایاں نظر آئے گی وہ ان کی اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے. کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کبھی اپنے تمام نغمے وطن کے سجیلے جوانوں کے نام کرتے نظر آتے ہیں. اس نامور شخصیت کو دنیا ادب جمیل الدین عالی کے نام سے جانتی ہے, جن کا پیغام ہمیشہ پاکستان رہا اور یہ احساس ان کے تمام ملی نغموں میں دل بن کر دھڑکتا ہے.
پاکستان کی بخار بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان.
جمیل الدین علی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد, پلے رائٹر, مضمون نگار, کالمسٹ اور پاکستان کے بہت معروف سکالر ہیں. وہ دلی کے ایک معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے دوست اور شاگرد تھے. علی صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا,
علاء الدین خان علائی میرے والد کے باپ تھے.
جمیل الدین علی کے والد سر امیر الدین احمد خان ایک شاعر تھے اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا. درد کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے.
جمیل الدین علی سے شاعری کے شوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے,
بچپن سے اور ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے سب شاعر, سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں.
جمیل الدین علی ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں,
میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم.
جمیل الدین علی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں,
پاکستان کا مستقبل عظیم ہے.
علی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے. جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے,
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اٹھ سے ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں. شکریہ, بہت شکریہ.
جمیل الدین علی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی. وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے.
جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان ہمارا دیس پاکستان, ہمارا دیس پاکستان, ہمارا دیس پاکستان, ہمارا دیس پاکستان. جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان ہمارا دیس پاکستان.
اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urduvoa.com.
हम मुस्तफावी 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 है हम जावा बैत गैर के वली है
हम मुस्तफावी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान के किसी भी निजी इदारे को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ये इकदाम दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की तरसील को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद से यह है जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने कहा है कि मुल्क में निजी अफराद और तंजीमों को बैरून मुल्क से मिलने वाली माली इमदाद की सख्त निगरानी और मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम के दफ्तर से मंगल को जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कौमी लाहे अमल के तहत इस छानबीन का मकसद उन माली वसाइल के मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने के रास्ते को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब एक रोज कबल ही इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सिफारतखाने ने उन खबरों की तरदीद की थी जिनमें कहा जाता रहा है कि सऊदी अरब अपने नजरियात के प्रचार के लिए पाकिस्तान में दीनी मदारस को रुकूम फराहम करता है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अहम माली मुआवनत फराहम करती है और इस हवाले से जो भी रकूम भेजी जाती है उनकी मंजूरी वजारत खारजा ही से दी जाती है। सऊदी अरब के सिफारतखाने से जारी एक बयान में भी यही कहा गया कि पाकिस्तान की मंजूरी के बाद माली मुआवनत भेजी जाती है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदारस और मसाजिद को फराहम की जाने वाली माली मुआवनत से मुतालिक उस वक्त सवालात उठाए जाने लगे जब मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने यह इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अपने नजरियात के प्रचार के लिए रुकूम फराहम करता है। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कभी भी सऊदी हुकूमत पर इस तरह का इल्जाम आयद नहीं किया गया और हमेशा ये कहा जाता रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की फलाह में किरदार अदा करता रहा है। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मंगल को बलूचिस्तान के खारान जिले में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और फ्रंटियर कोर के दरमियान एक मुसल्ला झड़प में कम से कम 15 बलूच अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए जबकि फ्रंटियर कोर का एक अहलकार भी जां बहक हुआ है। क्वेटा से ये रिपोर्ट भेजी है सत्तार काकड़ ने।
पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के मगरबी जिला वाशुक में मुश्तबा बलूच अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प में कम अज कम 15 शिदत पसंद मारे गए जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गया। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि जिला वाशुक की तहसील बसीमा के पहाड़ी इलाके में बलोच अस्करियत पसंदों के कैंप की मौजूदगी की इत्तलात पर फ्रंटियर कोर कलात स्काउट्स के एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ थे कि एक गार में कायम कैंप में मौजूद अस्करियत पसंदों ने FC एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से FC का एक एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। बयान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कैंप में मौजूद तमाम 15 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया और यहां से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। बयान में दावा किया गया है कि ये कैंप कलादम बलोच लिबरेशन फ्रंट के अस्करियत पसंदों का था, ताहम 15 अस्करियत पसंदों की हलाकत और BLF के कैंप को तबाह करने के इन दावों की आजाद जराए से तस्दीक नहीं हो सकी। इससे पहले भी सूबाई वजीर दाखला मीर सरफराज भुगटी और FC हुकाम खुजदार तुरबत और सिब्बी में बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों के जेर निगरानी चलने वाले दर्जनों कैंपों को खत्म करने और बड़ी तादाद में अस्करियत पसंदों को अलग करने का दावा कर चुके हैं। बलोचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी दाखला अकबर हुसैन दुरानी का कहना है कि अमन अमान सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है और इसमें माजी की निस्बत काफी बेहतरी आई है
और उसमें जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि ये एक दिन का मसला नहीं है। सब नेशनलिस्ट हों चाहे सेक्रेटरी हवाले से हों, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में वो हालात जो आज से 1.5 साल पहले थे वो अब नहीं है बल्कि 80% इम्प्रूवमेंट हुई है जनरल लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। चाहे वो रॉकेट फायर होते थे कोयटा में शहरों में किसी पहाड़ों से किसी दौर में, या ट्रेन की लाइनों को पटरियों को उड़ाया जाता था, और हम ये समझते हैं کہ جب ہمارا مقصد اور اہداف ایک ہی ہوں گے کہ بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کو امن دینا، تو یہ جو طاقتیں ہیں جو کہ بٹس اینڈ پیسز میں کسی بھی شکل میں آتی ہیں، ان کو ناکامی ہوگی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اس طرح کی عملیات میں شامل ہیں، حکومت کا کام ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔
دریں اسنا فرنٹیئر کور کے ایک اور بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے مشرقی ضلع سبھی میں نو شدت پسندوں نے ہتھیار ڈال کر ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا حلف اٹھایا۔ سرکاری بیان کے مطابق یہ شدت پسند ریلوے کی پٹری اور سوئی گیس کی پائپ لائنوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے اور سیکورٹی فورسز پر عملوں میں مبینہ طور پر ملوث تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر کراچی میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں یہ ریلی اپنے قائد الطاف حسین پر اعتماد کا اظہار تھی۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی جماعت کے بانی اور قائد الطاف حسین سے اظہار یکجہتی کے لیے منگل کو ایک ریلی نکالی۔ ریلی کراچی کے علاقے عائشہ منزل سے شارع قائدین تک نکالی گئی، جس نے منزل پر پہنچ کر ایک جلسے کی سی شکل اختیار کر لی۔ ایم کیو ایم کے مطابق یہ ریلی نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین پر شدید تنقید کی اور ان پر قتل اور دہشت گردی کے الزامات لگائے، اور یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم خود کو الطاف حسین سے علیحدہ کر لے۔ اس سے قبل الطاف حسین نے اپنے ایک ٹیلیفونک خطاب میں عمران خان اور ان کی جماعت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان پر اسلام آباد میں دھرنوں میں غیر اخلاقی حرکتوں کے الزامات لگائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جماعت پہ ایسا حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے حکومت سے الطاف حسین کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا اور خود بھی ایسا کرنے کا اعلان کیا۔ جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کچھ کرنے کی بجائے الطاف حسین کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں، اور یہ کہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے بیچ پھر سے مفاہمت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے بیچ لندن میں ملاقات ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کے مابین سیاسی مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور دونوں جماعتیں سینٹ کے انتخابات میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی۔ تجزیہ کار اور سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی تعلقات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو زیادہ اس وقت مسئلہ ہے وہ سینٹرل الیکشنز کا ہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ان کی سپورٹ چاہیے کہ اپنا چیئرمین بنانے کے لیے اینڈ ٹو ریٹین دی چیئرمین سیٹ۔ تو آئی تھنک انہوں نے دوبارہ سے ایم کیو ایم سے رابطہ قائم کر کے ان کو شیشے میں تھوڑا اتارا ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ان کی ویسے ہی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کچھ جو الزامات اور در الزامات کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس میں بعض دفعہ وہ تھوڑا سا ایسی باتیں اخلاق سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگوں سے زیادہ پختگی اور کارکردگی کی توقع کی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی کشیدگی کے بعد مختلف شہروں میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
منگل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے مضافات میں واقع پال بالان قصبے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والا ایک نوجوان کا جنازہ جا رہا تھا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
پیر کو ضلع بارہ مولہ کے پلہالن قصبے میں پرتشدد مسلمان مظاہرین پر پولیس فائرنگ میں ایک مقامی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف منگل کو شور زدہ وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی۔ پولیس فائرنگ میں ایک اور نوجوان زخمی ہوا تھا۔ منگل کو ہلاک شدہ نوجوان فاروق احمد بٹ کی تجہیز و تقسیم کے دوران مقامی لوگوں اور پولیس کے درمیان پھر جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مقامی نوجوان ٹولیوں کی صورت میں سڑکوں پر آ گئے اور اپنے غم و غصے کا اظہار پولیس والوں پر پتھر برسا کر اور بھارت کے خلاف نعرہ بازی کر کے کیا۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اشک آور گیس کے درجنوں گولے داغے۔ دن بھر جاری رہنے والی ان جھڑپوں کے دوران ایک پولیس سب انسپکٹر سمیت 3 اہلکار اور ایک مقامی نوجوان عامر زخمی ہو گئے۔ پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے والد غلام احمد بٹ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا پولیس پر پتھراؤ کرنے والے ہجوم میں شامل نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ وہاں سے گزرنے والی ایک پولیس گاڑی میں سوار سپاہیوں نے اندھادھند گولیاں چلائیں۔ حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ محمد افضل گورو کی دوسری برسی کے موقع پر کی گئی ایک عام ہڑتال کے دوران پیش آیا۔ گورو کو، جن کا تعلق بھارتی کشمیر کے سوپور علاقے سے تھا، 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر 2001 میں بھارتی پارلیمان پر ہوئے دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور دلی کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی، جس کی توثیق بھارتی سپریم کورٹ نے کی تھی۔ پولیس فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت کے بعد مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ہڑتالوں اور ان کے دوران احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہا، جبکہ منگل کو شمال مغربی شہر سوپور میں بھی کرفیو نافذ کیا گیا۔ تقریباً تمام سرکردہ آزادی پسند لیڈر گزشتہ 2 دن سے اپنے گھروں یا پولیس تھانوں میں نظر بند ہیں۔ ان میں سے ایک، شبیر احمد شاہ، نے منگل کو اپنے گھر سے سرینگر میں قائم اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے صدر دفاتر کی طرف پیش قدمی شروع کی، تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سرینگر۔
اقوام متحدہ نے منگل کے روز کہا کہ افغانستان میں طالبان کی جرائم میں ملوث ہونے کی کارروائیوں میں بظاہر اضافہ ہوا ہے، اور متنبہ کیا ہے کہ یہ رجحان اس جنگ زدہ ملک میں امن اور سیکیورٹی کو متاثر کرے گا۔ نیویارک میں قائم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کے ایک نئے مطالعاتی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ جرائم کی نئی کارروائیوں کا درجہ بہت گہرا ہے، اور یہ طالبان اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان گہرا تعلق ظاہر کرتی ہے، جسے منشیات کی نقل و حمل، غیر قانونی کانکنی، مافیا گروپوں کے ساتھ گٹھ جوڑ اور تاوان کے لیے اغوا کی وارداتیں شامل ہیں۔ طالبان نے اس رپورٹ پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں منگل کے روز حکومت نواز فوجوں کو اطلاعات کے مطابق کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کیف کے پیرا ملٹری گروپ کے حمایتی رضاکار آزوف بٹالیون نے فیس بک پر پیغام دیا ہے کہ انہوں نے سرحدی قصبے نووازوس کے کئی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ لڑائی والے علاقے دونیتس سے 50 کلومیٹر دور کرامتارسک کے رہائشی علاقے میں بھاری گولہ باری کی خبریں ہیں۔ کیف کے فوجی ترجمان نے منگل کے صبح بتایا کہ ملک کے مشرقی حصے میں لڑائی میں کم از کم 7 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوجوں کو لڑائی میں کامیابی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں اجلاس کر رہے ہیں، جس میں کوشش ہوگی کہ 10 ماہ سے جاری اس لڑائی کو ختم کر کے کوئی پرامن معاہدہ کیا جائے، جس میں 5,400 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز صدر باراک اوباما نے کہا کہ وہ ان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کیف کو مہلک ہتھیار فراہم کیے جائیں کہ نہیں، تاکہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑائی کا دفاع کر سکے۔ مسٹر اوباما جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ہمراہ واشنگٹن میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری اور تعزیرات کا نفاذ ان کا ترجیحی طریقہ کار ہے، تاکہ مشرقی یوکرین میں روس نواز بغاوت کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیف کو ہتھیاروں کی فراہمی کے امکانات کا جائزہ لیں۔ جرمن چانسلر نے بھی کہا کہ مسئلے کا حل فوجی نہیں، سفارتی ہے۔ اس بارے میں ارو پانڈے کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
مشرقی یوکرین کے افق پر داغے جانے والے راکٹ دیکھے جا سکتے ہیں، اور ڈونیٹس میں توپوں کے گولے عمارتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس تنازع میں انسانی جانوں کے زیاں سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں ماتم کرتے ہوئے ڈونیٹس کی رہائشی نادیز زہیدا کہتی ہیں، کہاں جائیں، کوئی جائے پناہ نہیں، اس لیے میں سوچوں میں گم ادھر ادھر گھوم رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ماری جاؤں۔ کرائمیا پر قبضے کے تقریباً 1 سال اور منسک میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے 4 ماہ بعد یوکرین کی افواج اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان لڑائی ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل باضابطہ طور پر یوکرین میں جاری بحران کے حل کے لیے مغرب کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں کی قیادت کر رہی ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے صدر پیٹرو پیروشینکو اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ تازہ ملاقاتوں کے بعد پیر کے روز صدر باراک اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ سیاسی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اینگلا مرکل نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے سفارتی حل کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں بیلاروس میں اس ہفتے بات چیت منعقد ہوگی۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا، آپ ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ عام شہریوں کو ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بدترین صورتحال میں زندگی گزارتے دیکھ رہے ہیں۔ ہم سیاست دانوں پر یہ لازم ہے کہ اس سلسلے میں ہر راستہ اختیار کریں، کیونکہ ہم پر لوگوں کا یہ حق ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ سفارتکاری کے ناکام ہونے کی صورت میں ہر متبادل پر غور جاری رکھیں گے، تاہم انہوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کریں گے یا نہیں۔ تاہم صدر اوباما نے متنبہ کیا کہ مغرب روس کے خلاف پابندیاں برقرار رکھے گا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
Even as we continue to work for a diplomatic solution, we are making it clear again today that if Russia continues on,
گو کہ ہم سفارتی حل کے لیے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آج یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر روس اپنے موجودہ راستے پر گامزن رہا، جس سے روس کی معیشت اور روسی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کے یوکرین پر بھی ہولناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو روس کی سیاسی اور معاشی تنہائی میں بدترین اضافہ ہوگا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ روسی جارحیت نے صرف مغرب کے اتحاد کو تقویت دی ہے، اور اب جب اینگلا مرکل کا صدر پیوٹن سے اس سلسلے میں سامنا ہوگا، تو وہ ہماری طاقت کا حتمی اظہار ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف بننے والا بین الاقوامی اتحاد شدت پسند تنظیم کا زور توڑنے اور اسے تباہ کرنے کے اہداف کی جانب کامیابی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ اتوار کے شب امریکی ٹی وی این بی سی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکہ کی قیادت میں تشکیل پانے والا اتحاد صرف فضائی کارروائیوں کے ذریعے ہی شدت پسندوں سے ان کے زیر قبضہ 22% رقبہ واگزار کرا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی عراقی فوج کی مدد سے حاصل کی گئی ہے، جس سے شدت پسندوں کے خلاف ایک بار پھر صف آرا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف خطے کے عرب ممالک اور دیگر اتحادیوں کا عزم قوی اور قابل ستائش ہے، اور شدت پسندوں کے ہاتھوں اردن کے پائلٹ معاذ القصاصبے کے قتل کے بعد کثیر القومی اتحاد اپنی کارروائیوں کو منطقی انجام تک پہنچانے میں مزید سنجیدہ ہو گیا ہے۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ اتحادی فوج داعش کے کئی قابل ذکر رہنماؤں کا صفایا کر چکی ہے، اور کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کے خلاف فضائی کارروائیوں کے بعد شدت پسندوں کو ماضی کی طرح کھلا کھلا ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ملک میں داعش کے شدت پسندوں کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت ہونے والے فضائی حملوں کی معلومات ملتی ہیں، لیکن ان کے بقول اس بارے میں کوئی براہ راست تعاون موجود نہیں ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دمشق میں دی گئے ایک انٹرویو میں بشار الاسد نے بتایا کہ اس بارے میں تیسرے فریق، جیسے کہ عراق کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان میں کوئی اسٹریٹجک معلومات نہیں ہوتی۔ صدر کا کہنا تھا کہ شام امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ شام کی حکومت بشار الاسد کے مخالف فورسز کے لیے دہشت گرد کی اصطلاح استعمال کرتی رہی ہے، اور ان میں داعش اور القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ بھی شامل ہے۔ صدر اسد کا کہنا تھا کہ اتحاد میں شامل بہت سے ممالک دہشت گردی کے حامی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی سختی سے تردید کی کہ شام کی فورسز نے تقریباً 4 سال سے جاری خانہ جنگی میں بیرل بم استعمال کیے۔ ان کے بقول، ہمارے پاس بم، میزائل اور گولیاں ہیں، لیکن بیرل بم نہیں ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کے پینل کا الزام ہے کہ سرکاری فورسز نے گنجان آباد علاقوں میں حملے کے دوران بیرل بم استعمال کیے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اپنے سٹیٹ آف دی یونین خطاب اور حالیہ بیانات میں صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کا دفاع کیا ہے اور امریکی کانگریس سے اپیل کی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر یورپی یونین اور P5+1 ملکوں یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ اتحاد قائم رکھے۔ صدر اوباما کے الفاظ،
Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear armed Iran.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اب سے آنے والی بہار تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کریں جو ایران کو ایٹمی طور پر مسلح ہونے سے باز رکھے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جس میں اسرائیل بھی شامل ہے محفوظ رکھے، اور مشرق وسطی میں کسی نئے تنازع کو پیدا نہ ہونے دے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ یقینی نہیں، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ سفارتکاری اس صورت میں لازمی طور پر ناکام ہوگی اگر ان کے بقول ایران P5+1 ملکوں اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات کے دورانیے کے دوران امریکی کانگریس نے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں۔ سن 2013 میں طے کیے گئے مشترکہ ایکشن پلان کے تحت کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کی بات چیت کے عمل کے دوران ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ صدر اوباما کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کی قانون سازی سے ہی، خواہ وہ نئی پابندیوں کے اجرا کا نقطۂ آغاز ہی ہوں، ایک جامع اور قابل تصدیق سفارتی معاہدے تک پہنچنے کا موقع خطرے میں پڑ جائے گا اور ممکنہ نتائج انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ صدر اوباما کے الفاظ،
making it harder to maintain sanctions and ensuring that Iran starts up its nuclear program again. It doesn't make sense.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس کے اتحادیوں سے الگ تھلگ کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو پھر سے شروع کر دے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اسی لیے میں ایسی کسی بھی پابندی کے قانون کو منظور نہیں کروں گا جو پیش رفت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ کانگریس کے سامنے شہادت پیش کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب وزیر اینتھنی بلنکن نے زور دیا کہ ایران کے ساتھ کسی قابل تصدیق ایٹمی معاہدے تک پہنچنے کا یقینی موقع اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے رہنما اس معاملے پر آگے نہیں بڑھتے تو ہم کانگریس کے ساتھ مل کر دباؤ بڑھانے پر کام کریں گے، لیکن جب تک ہم ان مذاکرات میں شریک ہیں یہ اہم ہے کہ اپنے حلیفوں کو اور ایران کو یہ دکھایا جائے کہ واشنگٹن اس جامع حل تک پہنچنے کی حمایت میں متحد ہے جو یہ یقینی بنائے گا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اور یہ کہ اس کا ایٹمی پروگرام خصوصی طور پر پرامن ہو، یہی ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ، میزبان بہجت کے ساتھ۔ امریکہ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ آپ کے لیے پیش کرتے ہوئے آج سوچا کیوں نہ آپ کو ایک دلچسپ روایت کے بارے میں بتاؤں۔ سلگ کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، کئی معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن آج ہم امریکی زندگی میں مروج ایک روایت کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سلگنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ سلگنگ ایک ایسی اصطلاح ہے جو واشنگٹن ڈی سی علاقے میں سفر کرنے کے ایک منفرد طریقے کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے فوری کار پولنگ یا پھر کیجول کار پولنگ بھی کہا جاتا ہے۔ منفرد یہ اس لیے ہے کہ لوگ شہر کے مخصوص مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے دوسرے لوگ اپنی گاڑیوں میں انہیں جگہ دیں، چاہے وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سفر کرنے کا ایک بے حد منظم طریقہ بھی ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ادب و آداب ہیں، اور پک اپ اور ڈراپ یعنی آپ کو گاڑی میں لے کر جانے اور واپس لانے کے لیے بھی مخصوص مقامات مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں شامل ہیں جو ہزاروں مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، نہ صرف مفت بلکہ تیزی سے بھی۔ صبح کام پر جانے والے بس، میٹرو یا ٹرین کے مقابلے میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کافی وقت بچا لیتے ہیں، اور یہ ملک میں سفر کا انتہائی مؤثر اور ارزاں طریقہ بھی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سلگنگ کام کس طرح سے کرتی ہے۔ امریکہ میں HOV یعنی ہائی آکیوپینسی وہیکلز، جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی میں سوار مسافروں کی تعداد زیادہ ہو، مختلف شہروں اور مختلف شاہراہوں پر اس تیز رفتار طریقے سے سفر کرنے کے لیے مسافروں کی مخصوص تعداد مقرر ہے جو ایک گاڑی میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کو شاہراہ کی HOV لینز میں سفر کرنا ہے۔ اور مختلف شہروں میں وسیع و عریض سرکاری کار پارکنگ بنائی جاتی ہے جسے کمیوٹر پارکنگ لاٹس کہتے ہیں. یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ بھی نہیں ہوتا اور یہاں آ کر لوگ اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر پہلے سے بنی قطاروں میں کھڑے ہو کر کسی بھی شخص کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں جو ایچ او وی میں سفر کرنے کے لیے اپنی تعداد میں اضافہ چاہتا ہے اور اسی طرف جا رہا ہے جہاں آپ کو جانا ہے. ایسے سٹاپس پر مختلف مقامات پر جانے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی گاڑی ان کے مطلوبہ سٹاپ کی طرف جاری ہوتی ہے اس میں بیٹھتے جاتے ہیں. آپ کو اس سفر کے لیے کوئی رقم ادا کرنا نہیں پڑتی کیونکہ آپ دوسرے شخص کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ تیز رفتار ایچ او وی لینز میں سفر کرتے ہوئے جلد سے جلد منزل مقصود پر پہنچے. اس طریقہ کار میں سفر کرنے کے اپنے ادب و آداب ہیں. عام طور پر مسافر آپس میں کوئی بات چیت نہیں کرتے اور سفر کے اختتام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی راہ پر ہو لیتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناردرن ورجینیا اور واشنگٹن ڈی سی جہاں سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں اس علاقے میں سلاگنگ یعنی اس طریقے سے سفر کرنے کا آغاز لگ بھگ 40 برس پہلے ہوا. عام طور پر 1975 کا سن اس کی ابتدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ایچ او وی لینز کو کار پولز اور وین پولز کے لیے کھولا گیا تھا. کار پولز اور وین پولز تو آپ جانتے ہیں نا, جب ایک ہی کار اور ایک ہی وین میں ایک سے زیادہ مسافر سوار ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو مخصوص رقم ادا کرنا ہوتی ہے. اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق حتمی طور پر اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایچ او وی کے آغاز کے ساتھ ساتھ لگ بھگ اسی زمانے میں اس روایت کا بھی آغاز ہوا تھا. تو لائف ان امریکہ یعنی امریکہ میں زندگی کے کئی پہلوؤں میں سے ایک کا تذکرہ آج آپ سے ہم نے کیا. آئندہ کسی اور پہلو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. بیجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. طیارہ ساز کمپنی بوئنگ پہلی ایسی تجارتی کمپنی ہوگی جو امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلا نوردوں کو لے کر خلا میں جائے گی. امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت بوئنگ اور ایک دوسری کمپنی اسپیس ایکس خلابازوں کو خلائی سفر کی سہولت فراہم کریں گی. سن 2011 میں خلائی جہازوں کے مشن کے اختتام کے بعد ناسا نے مدار میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک رسائی کے لیے ان دو کمپنیوں سے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے. گزشتہ سال ستمبر میں عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ناسا نے بوئنگ کے لیے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر جبکہ اسپیس ایکس کے لیے 2 ارب 60 کروڑ ڈالر کا اعلان کیا تھا. تاہم خلائی شٹل کی طرز پر ڈریم چیزر نامی ایک جہاز تیار کرنے والی کمپنی سیئر این واڈا کی طرف سے بعض قانونی معاملات کے باعث دو کمپنیوں سے ہونے والے معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں. ہیوسٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ناسا کی عہدیدار کیتھی لائیڈز نے بتایا کہ ناسا کے خلانوردوں کو لے جانے کے دو مشن سب سے پہلے بوئنگ کمپنی سر انجام دے گی کیونکہ اس نے اب تک اس ضمن میں 2 اہداف حاصل کر لیے ہیں جبکہ اسپیس ایکس تاحال ایک ہی سنگے میل عبور کر سکی ہے. بوئنگ کمپنی کے نائب صدر اور کمپنی کے خلائی امور کے جنرل مینیجر جان ایلبن کا کہنا ہے کہ ناسا کا ایک خلاباز اور بوئنگ کا ایک پائلٹ تجرباتی طور پر جولائی سن 2017 میں کریو اسپیس ٹرانسپورٹیشن یعنی CST-100 کے ذریعے یہ سفر طے کریں گے. ان کے بقول اس تجرباتی مشن کے بعد دسمبر سن 2017 میں پہلا باضابطہ تجارتی مشن خلا میں جائے گا. اسپیس ایکس ڈریگن کریو نامی جہاز کو بہتر بنا کر سن 2016 میں بغیر کسی سوار کے خلا میں بھیجا جائے گا. اس کا منصوبہ ہے کہ یہ سن 2017 میں اس جہاز پر کسی انسان کو سوار کر کے خلا میں جائے, تاہم اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. کیلیفورنیا میں قائم اسپیس ایکس سن 2012 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر آلات اور دیگر ساز و سامان پہنچا کر تجارتی بنیادوں پر خلا میں سفر کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی تھی. امریکہ کا خلائی شٹل کا 30 سالہ پروگرام سن 2011 میں ختم ہو گیا تھا جس کے بعد اسے خلائی مشن کے لیے روسی خلائی کیپسول سویس پر انحصار کرنا پڑا جس میں ایک خلاباز کے سفر کے لیے اسے 7 کروڑ ڈالر ادا کرنا ہوتے تھے. امریکہ کی اس نئی تجارتی خلائی صنعت کے معرض وجود میں آنے کے بعد سفر کے اخراجات قدرے کم ہو جائیں گے اور اولاً ایک خلاباز کے سفر کی قیمت 5 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہوگی.
ناسا کے انتظامی عہدیدار چارلز بولڈن کہتے ہیں کہ نجی طور پر زمین کے مدار میں کامیابی سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ امریکی خلائی ادارہ سن 2024 تک مریخ پر انسانوں کو بھیجنے کے اپنے مشن پر توجہ دے سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر اور پروڈیوسر تھے ویٹو میئر، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام آج کے موضوع پیش کریں گی بہجت جیلانی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس۔ اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔